أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعبرته الظاهرين لا سيما على بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج ایک نئے عنوان کے ساتھ گفتگو شروع ہو رہی ہے. اب تک دو عنوانات آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے، کتاب غصب کے حوالے سے غصب کے سارے مسائل کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد کتاب کفارہ کے حوالے سے کفارے کے مسائل کا تذکرہ ہوا. اب جو عنوان آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے، این ممکن ہے کہ آپ نے انگریزی زبان میں یہ پڑھ لیا ہو، اپ برنگنگ چلڈرن، بچوں کی پرورش. اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس کے مسائل عام طور پر بہت کم بیان ہوتے ہیں، چنانچہ پورے اس درس کے سلسلے میں جتنے دروس ہو رہے ہیں اسی بات کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے کہ جن باتوں کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اس کا تذکرہ یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ کیا جائے. تو بچوں کی پرورش کے حوالے سے مختلف قسم کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تربیت اولاد ہے، پیارا گھر ہے، بچوں کی تربیت ہے، مختلف قسم کی کتابیں آپ کو مختلف عنوان سے مارکیٹ میں مل جائیں گی، مگر ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ حدیث، قرآن، تاریخی واقعات اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں کی آراء، ماہر نفسیات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ٹیچرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، معاشرہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے اسلام کے واجبات کیا ہیں وہ فقط مجتہدین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. لہذا آپ کو ان کتابوں میں جو کچھ مل جائے گا، اگر ان کتابوں کے مطابق انسان عمل کر سکے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سارے مستحبات اور سارے آداب کے ساتھ ہر ٹاپک پر زندگی بسر کرنا یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. سارے آداب زندگی کو خیال رکھتے ہوئے، اسلامی آداب کا خیال رکھتے ہوئے انسان زندگی بسر کرے، یہ تقریباً ناممکن بات ہوتی ہے. تو اس میں اہم فل اہم، جیسے ہوتا ہے عالم فل عالم، کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، پھر اگر ان کی احتیاط واجب ہے تو فل عالم کی طرف جاؤ. تو اہم فل اہم، اس میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ اپ برنگنگ چلڈرن، بچوں کی پرورش، اس میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ ظاہر سمپل سا جواب ہے، واجبات. بچوں کی پرورش کے حوالے سے واجبات کیا ہیں یہ آپ کو فقط مجتہدین کی کتاب میں ملے گا، باقی کتابوں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو باقی کتابوں میں جتنی باتیں لکھی ہوتی ہیں ان سب پر عمل کرنا لازم نہیں ہے. لازم نہیں کا یہ معنی کہ اگر آدمی عمل نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن مجتہدین نے جو باتیں بچوں کی پرورش کے حوالے سے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اس پر تو عمل کرنا پڑے گا، اس کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اب بچوں کی پرورش کے حوالے سے جتنی اہم باتیں ہیں، واجبات، یہ چونکہ اتنا اہم ٹاپک تھا بچوں کی پرورش کے حوالے سے کہ مجتہدین نے بھی اس ٹاپک کو فقط واجبات تک محدود نہیں رکھا، کچھ مستحبات کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ کافی سارے مستحبات کا تذکرہ کیا ہے جو عام طور پر مجتہدین کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ اس طرح سے مستحبات کی اتنی تفصیل نہیں لکھتے ہیں جتنی تفصیل بچوں کی پرورش کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کی. اب جن مستحبات کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اس کا مستحب ہونا تو مجتہد کے نزدیک بھی ثابت ہے، چنانچہ جو افراد ان کی تقلید کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہونا ثابت ہو گیا۔ آپ ممکن ہے تربیت اولاد والی کوئی کتاب اٹھا لیں اور اس کتاب کے حوالے سے آپ کچھ باتیں پڑھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوگا مستحب، جیسے مفاتیح الجنان میں لکھا ہوتا ہے کہ عمل ام داؤد مستحب ہے، مثلا لیلۃ الرغائب رجب کے مہینے میں مستحب ہے یہ سارے عمل، مگر حقیقتا یہ ہمارے مرجع کے نزدیک میں مستحب ہیں یا نہیں ہیں یہ پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، تو پوچھنا پڑے گا ان سے۔ اور اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ مستحب ہیں یا نہیں ہیں تو پھر یہ سارے اعمال رجا کی نیت سے انجام دیے جاتے ہیں، اس میں مستحب کی نیت نہیں کر سکتے، پھر رجا ان کو عمل انجام دینے پڑتے ہیں۔ لیکن جتنے مستحبات مجتہدین نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں وہ تو سارے مستحب سمجھ کے انجام دیے جا سکتے ہیں، یعنی ان کا استحباب مرجع کے نزدیک بھی ثابت ہے۔ تو اب بات یہ بنی کہ پرورش بچوں کی پرورش کے حوالے سے جو واجبات ہیں وہ تو کرنا ہی پڑیں گے، لیکن اس کے حوالہ علاوہ جو مستحبات ہیں یہ ایسے مستحبات ہیں کہ جو مرجع کے نزدیک ثابت ہیں، لہذا ان پر سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے، یہ وہ مستحبات۔ اچھا، اب اس ٹاپک کے ساتھ ہی دوسرا ٹاپک جڑا ہوا ہے، اس کا نام ہے نان و نفقہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ آ سکتی ہے کہ بچوں کا نان و نفقہ، اس لیے کہ بچوں ہی کے حوالے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، تو بچوں کا نان و نفقہ کیا ہوتا ہے اور کتنا نان و نفقہ واجب ہے، کن کن لوگوں پر واجب ہے، اور اسی طرح سے جب نان و نفقے کی بات آئی تو فقط بچوں تک محدود نہیں رکھا، پھر بیوی کا نان و نفقہ اس کی کیا تفصیل ہے، اسی طرح سے بیوی اور بچوں کے نان و نفقے کے علاوہ کیا کسی اور کا نان و نفقہ بھی ہم پر واجب ہے یا واجب نہیں، اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو یہ سارے ٹاپک آپس میں ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ابتدائی طور پر تو ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں بچوں کی پرورش، مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو متصل ٹاپکس ہیں نان و نفقہ، یعنی کن کن لوگوں کا نان و نفقہ اور کتنا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی اسی ٹاپک میں آ جائے گی۔ ایک چیز جو ہم نے ابھی اس پروگرام کے آغاز سے نہیں شروع کی ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ جو ناظرین پروگرام گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے، کہ اس درس کے دوران میں اگر وہ چاہیں تو لائیو کال کر سکتے ہیں، مگر یہ لائیو کال کا سلسلہ بالکل عام ٹی وی چینلز کی طرح نہیں رکھا گیا یہاں پر، کہ جو لائیو کال کر رہا ہو اس کی آواز سارے سامعین سن سکیں، ناظرین سن سکیں، سوال وہ کریں گے مگر ان کا سوال ٹی وی پر ان کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ یہاں قرآن مدرسہ اکیڈمی میں یہ انتظام رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی لائیو کال کرنا چاہتا ہے تو کال کرے، اس کا سوال یہاں جو افراد موجود ہیں وہ سوال لکھ لیں گے اور پرچے پر لکھ کر وہ سوال ہمیں دے دیں گے، پھر وہ سوال پڑھ کے اس کا ہم جواب دے دیں گے۔ تو گویا لائیو ان معنوں میں ہے کہ جیسے ہی وہ سوال کریں گے ویسے ہی ان کو جواب مل جائے گا، مگر ان کی آواز ٹی وی میں نہیں آئے گی، وہ فقط یہاں قرآن مترت کے نمبر پر فون کریں گے اور جو سوال ان کا ہوگا وہ سوال بیان کریں گے، ان کا سوال لکھ لیا جائے گا اور وہ پرچہ ہمیں دے دیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کا جواب جیسا مناسب ہوگا دیا جائے گا۔ لائیو کال کرنے والے جتنے افراد ہیں ان کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو عنوان ہم پڑھا رہے ہیں اسی عنوان کے تحت وہ سوال کریں، یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کا کوئی سوال ان کے ذہن میں آئے تو ہی وہ سوال کریں، نہیں، فقہی حوالے سے جو سوال ان کے ذہن میں آ رہا ہے، نماز، روزہ، طہارت، خمس، زکوٰۃ، اسی طرح سے دوسرے فقہی حوالے سے جو سوالات ان کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ تمام عنوانات کے سوال وہ کر سکتے ہیں۔ گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ خواتین اپنے مخصوص مسائل کے لیے سوالات نہ پوچھیں، اس لیے کہ ابتدائی طور پر بنیادی طور پر یہ درس لڑکوں کے لیے رکھا گیا ہے، قرآن و عطرت اکیڈمی کے طلبا کے لیے درس بنیادی طور پر رکھا گیا ہے، تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ جو درس فقط بنیادی طور پر لڑکوں کے لیے رکھا گیا تھا، اس میں خواتین کے مخصوص مسائل پوچھے جائیں، اگر وہ مخصوص مسائل پوچھنا چاہتی ہیں اپنے، تو پھر وہ جو قرآن مجید اکیڈمی کا نمبر ہے اس نمبر پر فون کر لیں، وہ انفرادی ان کا سوال سن کے اس کے اعتبار سے جواب دیا جائے گا. یہاں جو سوالات ہوں گے وہ اس حوالے کے ہوں گے کہ جو عمومی قسم کے سوالات ہوتے ہیں، وہ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھے جا سکتے ہیں. البتہ یہ پھر میں گزارش کر دوں کہ یہ فقہی سوالات کے حوالے سے پورا درس ہے، لہذا مختلف نوعیت کے جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، اگر کوئی شخص میتھمیٹکس کا سوال پوچھنے بیٹھ جائے، کوئی ہوم ورک کا سوال بچہ پوچھنے بیٹھ جائے، یا بہت سارے مکتب و مدارس میں وہ کچھ کوشچن پوچھے جاتے ہیں وہ کچھ کوشچن پوچھنے بیٹھ جائے، تو یاد رکھیے کہ ہم یہ اس طرح کے کچھ کوشچنس کے جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر ہم جواب دے بھی دیں تو انعام کس کو ملے گا؟ انعام تو آپ کو ملے گا، ہمیں کیا ملا؟ لہذا اس طرح کے جتنے بھی کچھ کوشچنس کا ٹائپ کے سوالات مختلف مکتب و مدارس سے پوچھے جاتے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یعنی پریکٹیکلی آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو یقیناً آپ سوال کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی وقت جیسے آپ کا سوال آئے ویسے اس کا جواب دے دیں. البتہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا ٹاپک بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہیے. اور جو افراد گھر پر یہ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے یہ فون نمبر بھی موجود ہے، اس فون نمبر پر وہ ڈائل کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. ان کا سوال جب ہمارے پاس پرچے کی ضرورت میں آئے گا تو انشاءاللہ ان کا جواب بھی دیا جائے گا. اب اس کے باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بابا جب بلند سلوات پڑھیں. جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہ آیت اللہ سیستانی کی کتاب منہاج الصالحین جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر مختلف ہو سکتا ہے، ہمارے پاس 116 صفحہ نمبر ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 100 صفحہ نمبر نہیں ہے تو ٹاپک کا نام ہے احکام الولادت وما یلحقها، یعنی ولادت کے بارے میں گفتگو اور جو ان سے متعلقہ گفتگو ہوتی ہے. احکام الولادہ والا ٹاپک نکال لیں، اگر ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مسائل کس طرح سے کس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں. احکام الولادہ، بچے کی پیدائش، چونکہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، تو بچے کی پیدائش سے لے کر بچے کے بالغ ہو جانے تک، بلکہ بچے کے باشعور ہو جانے تک کی ساری گفتگو یہاں پر آئے گی. اس حوالے سے اسلام نے کیا واجبات بیان کیے ہیں، ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں بچے کی پیدائش سے. اور بچے کی پیدائش کا جہاں تذکرہ ہوگا تو وہاں ظاہر ہے کہ ماں کے بارے میں بھی گفتگو آئے گی کہ ماں کی، بچے کی ماں کی کس طرح سے کون مدد کرے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. تو عنوان کا نام ہے احکام الولادت وما یلحقها، ولادت کے احکام اور جو جو چیزیں اس کے ساتھ ملحق کی جاتی ہیں، جو چیزیں اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا. للولادت والمولود سنن وآداب، کہتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے وقت اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے لیے کچھ مستحبات ہیں، سنت باتیں ہیں، اور کچھ آداب ہیں، بعض وہاں واجبتن و بعض وہاں مندوبہ. ان میں سے جو آداب بیان کریں گے یہاں پر، ان میں سے کچھ تو واجب ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا، اور کچھ مندوب ہیں یعنی مستحب ہیں. چنانچہ واجبات اور مستحبات بچے کی پیدائش سے ہی کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. وہ اہم محا ما یلی، اچھا سارے واجبات کا تذکرہ نہیں ہو رہا یہاں پر، سارے مستحبات کا تذکرہ بھی نہیں ہو رہا، ان میں جو اہم اہم واجبات اور اہم اہم مستحبات ہیں فقط ان کا تذکرہ بھی شروع کر رہے ہیں. اینڈ ممکن ہے کہ ایکسیپشنل کیس میں الگ الگ حالات ہو جائیں. عام حالات کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ بچے کی پیدائش بغیر کسی تکلیف اور زحمت کے، یعنی ایکسیپشنل کیس نہ ہو جائے کہ پیدا ہونے والے بچے کو انکیوبیٹر میں رکھنا پڑے گا، پیدا ہونے والے بچے کے لیے ماں کا آپریشن کرنا پڑے گا، پیدا ہونے والے بچے کے لیے جو الگ طرح کی مشکلات ہو سکتی ہیں ان مشکلات کے حوالے سے پھر وہ ڈاکٹرز الگ الگ تجویز پیش کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوگا. مثلا فرض کیجیے کوئی دو سر والا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا کریں گے، کوئی دو دھڑ والا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا کریں گے، مثلا ان ایکسپشنل کیسز کی بات نہیں ہو رہی، جو عام طریقہ کار ہوتا ہے بچوں کی پیدائش کا اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اس بات کو پیش نظر رکھے تو جو اہم اہم واجبات اور مستحبات ہیں فقط ان کا تذکرہ کیا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ یم بقی مساعد المرأة عند ولادتها، مناسب ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ماں کی مدد کی جائے. ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے، شہر والوں کی بات کر رہے ہیں، گاؤں والوں کا ہمیں مسئلہ اس وقت نہیں معلوم ہے، حالات وہاں بھی بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. شہر والوں کا مسئلہ یہ کہ بچوں کی پیدائش عام طور پر کسی کلینک میں اور اسپتال میں ہوتی ہے، لیکن پرانے زمانے کا طریقہ کار الگ تھا. پرانے زمانے میں نہ ایسے ہاسپٹل ہوتے تھے نہ کلینک ہوتی تھی، اور آج بھی گاؤں میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ یہ ساری سہولت نہیں. تو بچے کی پیدائش کے وقت ماں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں عین ممکن ہے کہ ماں کو کبھی کسی کی ضرورت نہ پڑے، اور پیدائش ہو جائے بچے کی، ولادت ہو جائے بچے کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے. خصوصیت سے آج بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بزرگ خواتین ان ساری باتوں کو جانتی ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا. شہر میں رہنے والوں کے نخرے بڑھ جاتے ہیں. شہر میں رہنے والوں کو اگر 6 گھنٹے لائٹ نہ ہو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہنگامے کرنے لگ جاتے ہیں. وہ بیچارے کیا دیہات میں رہنے والے ہیں، ان کے پاس 24 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، گزارا کر رہے ہوں، بالکل لائٹ ہی نہیں ہے، انہیں اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے اتنے ناز نخرے نہیں ہوتے. اب شہر کی عورت، اس کے لیے مسائل ہیں، چنانچہ یہاں اسپتال کا انتظام کیا گیا، کلینک کا انتظام کیا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتظام کیا گیا، تو اس کے لیے تو مسائل گویا ختم ہو گئے. لیکن جہاں اس طرح کے سہولتیں نہیں ہیں تو وہاں بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر، تو مدد کرنا مناسب ہے کہ عورت کی اس وقت مدد کی جائے. بل یجب ذلک کفایتا اذا خیف علیہا او علی جنینہا من التلف او ما بحکمہ، بلکہ بسا اوقات یہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ماں کی مدد کرنا بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے جب ماں کی جان کو خطرہ ہو یا بچے کی جان کو خطرہ ہو. ایسی صورت حال ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں یہ واجب کفائی ہے کہ پھر ماں کی مدد کی جائے تاکہ ماں کو مرنے سے بچایا جا سکے، بچے کو مرنے سے بچایا جا سکے. اب میں اس کی وضاحت تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں. ایک سوال خمس کے حوالے سے آیا ہے، نجمہ بی بی نے سوال کیا ہے، سولہ رزاری کی رہنے والی ہیں، لکھا ہے کہ زیارت پہ جانا اور رقم قافلے والوں کو جمع کرا دیے، زیارت پہ جانا ہے اور رقم قافلے والوں کو جمع کرا دیے، کیا اس رقم سے زیارت پر بغیر خمس دیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا سالانہ خمس نکالتے ہیں، سالانہ خمس نکالتے ہیں، اس کے بعد اس سال کی جو آمدنی آئی ہے، اب اسی سال کی آمدنی سے اگر زیارت پر جانا چاہتے ہیں تو خمس دینا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگلی تاریخ آنے سے پہلے پہلے اگر اسی سال کی انکم سے زیارت پر چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر خمس ادا کیے بھی زیارت پر جا سکتے ہیں. لیکن اگر اس رقم کو ایک سال گزر چکا ہے، یعنی آپ کی خمس کی تاریخ آ چکی ہے، اس کے باوجود خمس نہیں نکالا گیا، تو ایسی صورت میں زیارت پر جتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. خمس دیے بغیر زیارت پر جانا بڑا ہی عجیب معلوم ہوگا، اس لیے کہ جن کی زیارت کو جا رہے ہیں انہیں کا حق غصب کر کے جا رہے ہیں، تو یہ کیسی زیارت ہوگی، یہ خود انسان سوچ سکتا ہے. اچھا، بچے کی جان کو یا ماں کی جان کو اگر خطرہ ہو تو پھر ماں کی مدد کرنا واجب ہو جائے گا، اور یہ واجب کفایہ. اچھا، میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہی سے سوال کروں، واجب کفائی کس کو کہتے ہیں، کس کو معلوم ہے واجب کفائی؟ ہاں سینئر لوگوں کو تو معلوم ہوگا جی, آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو معلوم جی, بازی پہ کفایت نہیں معلوم جی, آپ کو معلوم پیچھے بیٹھے آپ کو معلوم, ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں جی, کسے کہتے ہیں ہاں کچھ حد تک بات صحیح ہے جی, ایک فرد بھی اگر اسے ادا کر دے تو پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے, اور کسی کے پاس جی کوئی بھی کرے گا, مطلب ایک آدمی کرے تو کافی ہے پھر جی, آپ بتائیے جی صحیح ہے, ہاں یہ جواب اور ان کا جواب جو نقوی صاحب نے دیا وہ جواب سب سے زیادہ صحیح ہے, مختلف لوگوں نے جواب دیے ہیں مگر ٹکڑے ٹکڑے والے جواب دیے ہیں, ایک ٹکڑا ان کا ایک ٹکڑا ان کا. واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی واجب بنا ہے وہ سب پر واجب ہے, ابتدائی طور پر سب پر واجب ہے, لیکن سب پر واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کام کو انجام دینے کے لیے اتنے افراد آ کے اس کو پورا کر لیتے ہیں کہ وہ کام پورا ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں سب سے یہ واجب ثابت ہو جائے گا. واجب یعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا نماز واجب ہے, پروردگار نے نماز کو واجب بنایا ہے مگر علماء نے سمجھانے کی خاطر یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ نماز جو واجب ہے یہ واجب عینی ہے, یعنی خدا کو نماز میں دو چیزیں چاہیے, نمبر ایک نماز چاہیے اور نمبر دو نماز مجھے سے چاہیے, کسی اور سے نہیں. اگر میں کروڑ پتی ہوں تو میں پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے پانچ نوکروں کو رکھ لوں کہ یہ تمہاری تنخواہ دس دس ہزار روپے, تم فجر کی نماز پڑھنا, تم ظہر کی نماز پڑھنا, تم مغرب کی نماز پڑھنا, تو میری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. اگرچہ وہ میری نیت سے نماز پڑھیں پھر بھی میری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. میری ذمہ داری کب پوری ہوگی؟ جب نماز ادا کی جائے اور ادا کرنے والا بھی میں خود ہوں ذاتی طور پر, اسے کہا جاتا ہے واجب عینی. اس کے مقابلے میں واجب کفایہ ہوتا ہے کہ پروردگار کو وہ کام چاہیے, کون کرے وہ کام اس سے غرض نہیں ہے, وہ کام چاہیے بس, لازمی نہیں ہے کہ میں ہی کروں وہ کام, کوئی دوسرا بھی اگر وہ کام کرتا ہے تو کافی ہے. لہذا اگر جنازے کو غسل دینا ہے تو جنازے کو غسل دینے میں واجب سب پر ہے, سارے مسلمانوں پر واجب ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام میں ہی کروں, کوئی اور دوسرا بھی کر سکتا ہے کام, اور کوئی اور دوسرا بھی کر سکتا ہے کا مطلب یہ کہ اس میں جتنے افراد کی ضرورت ہے اتنے افراد وہ کام کریں, ایسا نہیں کہ ایک آدمی نے اگر وہ کام کر دیا تو ہم کہیں سب پر واجب ختم ہو, نہیں. ایک آدمی چلیں جنازے کو غسل دینے کے بعد چھوڑی, جنازے کو دفن کرنے کے بعد, اب ایک آدمی اٹھا کے جنازہ قبرستان تک نہیں لے جا سکتا, تو ہم واجب کفائی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی نے بھی اگر کر دیا تو سب کا واجب ختم ہو گیا, نہیں, کم از کم اتنے افراد ہونے چاہیے کہ جو اس کو دفن کرنے کا فریضہ اچھی طرح سے انجام دے سکے. چلیں چار نہیں دو آدمی اگر اس کو انجام دے سکتے ہیں تو پھر واجب کفائی ایک آدمی اگر آگے بڑھ کے کام کر رہا ہے اس سے پورا نہیں ہوگا, پھر دو آدمی جائے گا. ہاں دو افراد نے مل کے وہ کام پورا کر دیا پھر باقی سب پر ثابت ہو جائے گا. یہاں پر بھی ماں کے پیدائش کے بچے کی پیدائش کے وقت ماں کی مدد کرنا یہ واجب کفائی ہے. اب واجب کفائی کا مطلب یہ کہ جتنے افراد اس کام کو جاننے والے ہیں اور جتنے افراد کی ضرورت ہے اتنے افراد اگر یعنی اتنی خواتین آ کے یہ کام پورا کر دیتی ہیں تو بات ختم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ایک عورت سے کام نہیں بنتا ہے، دو عورتیں چاہیے، تین عورتیں چاہیے، تو اگر ایک عورت آگے بڑھ کے مدد کر رہی ہے تو کام پورا نہیں ہوگا، دوسری کی ضرورت پڑے گی۔ تو واجب کفائی ساری عورتوں پر تھا، مگر اگر دو عورتیں بڑھ کے آگے اس کام کو پورا کر دیتی تو پھر سب سے واجب ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ ماں کی مدد کرنا بچے کے پیدائش کے وقت، یہ ویسے تو اچھا کام تھا لیکن بسا اوقات یہ واجب کفائی بن جاتا ہے، جب ماں کی جان کو خطرہ ہو یا بچے کی جان کو خطرہ ہو تو یہ واجب کفائی بن جاتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھیے کہ عام حالات میں وہ ایک مناسب و اچھا کام ہے، لیکن کبھی کبھار جب ضرورت پڑ جائے تو یہ واجب کفائی بن جاتا ہے۔ اب واجب کفائی پورا اس وقت ہوگا جب تک کہ اتنی مقدار میں عورتیں نہ آ جائیں جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے۔ ابھی میں نے چونکہ مفاتح الجنان کا حوالہ دیا تو اسی حوالے سے سوال کیا ہے، حسنی صاحب نے سوال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رجب کے حوالے سے مفاتح الجنان میں جو کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے نماز ظہر نماز عصر کے درمیان نماز پڑھنا اور مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھنا، جبکہ یہ نمازیں کافی وقت لیتی ہیں، سوال یہ کہ اگر باجماعت نماز پڑھیں تو یہ نماز پڑھنا مشکل ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے یا یہ اعمال؟ یہ اعمال اپنی جگہ بہت اچھے ہیں مگر جماعت کی فضیلت زیادہ ہے، جماعت میں نماز پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ہے، بلکہ کبھی اگر موقع ملا تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ بیان کروں گا میں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، بڑی فضیلت بھی ہے۔ چنانچہ اگر ان نمازوں کے ساتھ یا رجب کے اعمال کے ساتھ آپ جماعت پڑھنے میں پریشانی یا دشواری محسوس کر رہے ہیں، یہ اعمال کرنے جائیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، بعد میں اگر گنجائش ہو تو ان نمازوں کو اور اعمال کو انجام دیں۔ مسز فیضان ہے، سوال یہ کہ بچے کی پیدائش کے بعد آب فرات سے تالو اٹھانا مستحب ہے، یہ تالو کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ باتیں آگے آ رہی تھی مگر آپ نے پوچھ لیا تو ہم جواب دے دیتے ہیں۔ اردو زبان میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تالو ایک تلوہ، کبھی کبھار لوگ ملا بھی دیتے ہیں آپس میں، تالو بالکل الگ چیز ہے، تلوہ بالکل الگ چیز ہے۔ تالو کہتے ہیں منہ کے اندر جو کوا ہوتا ہے، اب کوے کو اس معنی کو انہیں لے جائیں جو پرندے کے معنی میں ہوتا ہے، منہ کے اندر ایک چھوٹی زبان ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، وہاں اس حصے میں وہ جگہ ہوتی ہے جس کو تالو کہا جاتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت تالو اٹھانا مستحب ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، وہ تفصیل میں ابھی بیان نہیں کر رہا۔ چنانچہ بچے کے منہ میں آب فرات ڈال کے اور خاص طریقے سے تالو اٹھانا یہ مستحب عمل ہے، اور فقط اس کے ذریعے سے نہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو مستحب بات میں آئیں گی، ان کے ذریعے سے پیدا ہونے والے بچے کا تالو اٹھانا مستحب ہے، اور تلوے کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تلوہ پیر میں ہوتا ہے، جو پیر کا نچلا حصہ ہوتا ہے اسے تلوہ کہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک صاحب گئے، ایک صاحب، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دے میرے منہ میں بڑی تکلیف ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تلوہ بڑا درد کر رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تلوہ نہیں تالو، تلوہ منہ کے اندر نہیں ہوتا ہے، تالو منہ کے اندر ہوتا ہے، لہذا یہ ہے منہ کے اندر، اور اس میں ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی جو نہیں جانتا ہے وہ یہ کام نہ کرے، بچے کا تالو اٹھانے ایک خاص طریقہ ہے۔ ایک سلوا پڑھیں محمد والے، اچھا اب آ جائیے بچے کی پیدائش کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ سامنے آ گئی کہ ماں کی مدد کرنا اگر ضروری ہو گیا ہے تو واجب کفایہ ہے، ورنہ عام حالات میں بہتر ہے کہ ماں کی مدد کی جائے، لیکن ماں کی مدد کرنے میں، یہ چونکہ بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے، لہذا ڈاکٹر، نرس یا دائی، ظاہر ہے کہ جسم کے کچھ ایسے حصے کو دیکھیں گی کہ جن کا عام حالات میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت یہ جو یہ لوگ جو دیکھیں گے جسم کے خاص حصے کو، کیا نرس کو یا دائی کو اس حصے کے دیکھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں؟ اس سے متعلقہ کچھ باتیں ہیں, اور اس سے متعلقہ جو باتیں آئیں گی اس میں پھر خواتین اگر مرد سے علاج کرانا چاہیں تو اس کی تفصیل بھی, ہو سکتا ہے آج نہ آ سکے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی تفصیل کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا جائے. تو اگر یہ دائی, ڈاکٹر, نرس, یہ جو بچے کی پیدائش کے وقت جو مدد کر رہی ہوتی ہیں ماں کی, تو یہ جسم کے کتنے حصے کو دیکھ سکتی ہیں اور کتنے کو نہیں دیکھ سکتی, یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے. لو توقف تولیدها على النظر او اللمس المحرمين على الرجال الاجانب لزم ان يتكلف الزوج او النساء او محارمها من الرجال. کہتے ہیں کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت ماں کے جسم کے کچھ ایسے حصے دیکھنے پڑتے ہیں کہ جو عام مردوں کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے, مردوں کے لیے, اجنبی مردوں کے لیے ان حصوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, گناہ کا کام ہے, تو ایسی صورت میں جو عورتیں ان حصوں کو دیکھیں گی اس میں کیا پرائیورٹیز مقرر کی گئی ہیں, کن کو پھر آگے بڑھ کے مدد کرنی ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے تو شوہر کو یہ کام کرنا چاہیے, اس لیے کہ شوہر کو بہرحال اجازت ہے. عام حالات میں عورتوں کے, اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت عورت کا کتنا جسم دیکھ سکتی ہے, معلوم ہے آپ کو؟ چلیں پہلے مرد سے بات شروع کرتے ہیں, مرد مرد کا کتنا جسم دیکھ سکتا ہے پتا ہے؟ یہ شاید پہلے بھی آ چکا تھا سوال, یہ پہلے آ چکا تھا زیادہ تفصیل میں. جی ناک سے لے کر تخنوں کے نیچے تک, گھٹنوں میں, اور کسی جی کیا جواب ہے؟ ابھی واجبات کی بات ہو رہی ہے, فقط واجبات کی. واجب کتنا ہے؟ شرم. دیکھیں مردوں کے حوالے سے تو مسئلہ یہاں آ بھی چکا ہے, تفصیل اس کی گزر بھی چکی تھی کہ مرد مرد کا کتنا جسم دیکھ سکتا ہے, سارا جسم دیکھ سکتا ہے سوائے شرم کا, یعنی آگے کی شرم کا اور پیچھے کی شرم, یہ دو حصے مرد مرد کے نہیں دیکھ سکتا, اجازت نہیں. اچھا عورت عورت کا کتنا حصہ دیکھ سکتی ہے؟ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورت عورت کا پورا جسم دیکھ سکتی ہے, شرم کا نہیں دیکھ سکتی. جو مردوں کے حوالے سے مسئلہ ہے بے عینی بوئے والا مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے, تو عورت عورت کا پورا جسم دیکھ سکتی ہے سوائے دو شرم کا نہیں دیکھ سکتی. اچھا اگر یہ صورت حال ہے کہ عورت عورت کا, یعنی عورت ہوتے ہوئے بھی پابندی ہے کہ شرم کا نہیں دیکھ سکتی, پاسبل نہیں اس کے لیے. اچھا پیدائش کے وقت اگر عورت مدد کرے تو پھر یہ کام بھی کرنا پڑے گا, اگر یہ کام کرنا پڑے گا تو پھر سب سے پہلے پرائیورٹی دی جائے گی شوہر کو, کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت شوہر پیدائش کے کام کو جانتا ہے, وہ ڈاکٹر ہے یا میل نرس ہے, تو پھر کسی کو آنے کی اجازت نہیں. سب سے پہلے شوہر یہ کام کرے تاکہ کوئی بھی گناہ میں نہ پڑنے پائے. لہذا اگر شوہر یہ کام جانتا ہے تو سب سے پہلے شوہر کو کہا جائے گا کہ تم یہ کام کرو. ہاں اگر شوہر یہ کام نہیں جانتا ہے, اس کو نہیں پتا ہے, تو لا محالہ کسی اور کو لانا پڑے گا. تو اب جب کسی اور کو لانا پڑے گا تو اس میں پرائیورٹی کیا ہے؟ اس میں پرائیورٹی یہ کہ سب سے پہلے عورتوں کو لے کر آئیں, ایسی عورتیں کہ جو یہ کام جانتی ہیں, دائی ہے, نرس ہے, ڈاکٹر ہے, لیڈی ڈاکٹر ہے مثلا, وہ اس لیے کہ لیڈی ڈاکٹر کے لیے بھارت پورا جسم دیکھنا جائز ہے سوائے شرمگا کے. اچھا شرمگا میں کیا کریں گے اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو پورا جسم دیکھنا جائز ہے مگر اتنا یہ والا حصہ دیکھنا جائز نہیں. تو سب سے پہلے ان خواتین کو لے کر آئیں گے کہ جن کے لیے یہ کام کرنا ممکن ہو. اچھا کچھ ایسے مقامات ہو سکتے ہیں کہ جہاں مثلا خواتین اس طرح کی نہیں ہیں جو کام نہیں جانتی, تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں پھر مردوں کو لانے کی اجازت ہے, مگر مردوں میں جو محرم افراد ہیں, اس عورت کے محرم, سب سے پہلے وہ آئیں گے یہ کام کرنے کے لیے. محرم کون ہوتا ہے جی آپ کو معلوم ہے؟ محرم کون کون ہوتا ہے عورت کا کے لیے, محرم کون کون ہے؟
اور
جی 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 میم ہاں یہ جملہ تو کلیہ تو بہت اچھا ہے کہ وہ سارے افراد کہ جن کا عقد اس عورت سے نہیں ہو سکتا ہے وہ سب کے سب میرا ہے, لیکن وہ کون ہیں, وہ کون کون ہے؟ چلیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, مثلا یہ سارے محرم, اس کے علاوہ کون ہے؟ عورت کے لیے محرم کون ہوتا ہے, عورت کا محرم کون کون ہے؟ جی جناب جی ماں دادا دادی ماموں محرم ہے کہ نہیں؟ ہاں تفصیلات بہت لمبی ہے, جیسا انہوں نے بیان بھی کیا کہ ایک محرم بننے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ خونی رشتہ دار ہے, دوسرا سسرالی رشتہ دار ہے, اور تیسرا دودھ کی وجہ سے رضائی رشتہ. ان تین ذریعوں سے محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے. اب وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. جو خون کی وجہ سے رشتہ قائم ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ جہاں اپنے باپ, بیٹا, بھائی یہ سارے محرم ہیں, اسی طرح سے باپ سے اوپر جہاں سلسلہ چلا جائے گا, دادا دادی, دادا نانا, پر دادا پر نانا, یہ سارے محرم کہلائیں گے. اور اسی طرح سے باپ کے اور ماں کے بھائی, یہ سب اس عورت کے لیے محرم کہلائیں گے. باپ کے بھائی کا مطلب چچا, ماں کے بھائی کا مطلب ماموں, یہ سب محرم کہلائیں گے. لیکن یہ محرم کہلائیں گے, ان کی اولادیں محرم نہیں کہلائیں گے. یہ محرم ہے مگر ان کی اولاد محرم نہیں. تو یہ سارے افراد جو محرم ہیں, اگر بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو دشواری ہو رہی ہے اور عورتیں نہیں مل رہی ہیں, تو ایسی صورت میں یہ سارے محرم رشتے دار آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں گے. تو پرائیورٹی کیا بنے گی؟ سب سے پہلے شوہر, اس کے بعد عورتیں, اس کے بعد یہ محرم افراد. اس طرح سے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیدائش کے وقت ان کی مدد کریں گے. ولو توقف على النظر واللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكنا من توريدها من دون اسر ولا حرج فلا يبقى تعين اختياره. اگر سب سے پہلی بات تو ہے یہ کہ اگر شوہر یہ کام کر سکتا ہے تو اسی سے یہ کام لیا جائے گا, باقی کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے گا. ہاں مگر شوہر یہ کام نہیں جانتا, یا جانتا ہے مگر اناڑی ہے, گڑبڑ ہو سکتی ہے, بچے کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے, ماں کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے, اناڑی بےچارا. تو ایسی صورت میں پھر ڈاکٹر یا نرس یا دائی, ان سے مدد لینے میں حرج نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر, فرض کیجئے کہ ایک مثال میں بنا رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ شوہر مثلا ڈاکٹر ہے, اس نے ایم بی بی ایس کیا ہے, شوہر نے ایم بی بی ایس کیا ہے, ڈاکٹر ہے, مگر ساری تھیوری وہ جانتا ہے, پریکٹیکل میں کچھ نہیں. ابھی پریکٹیکل تو اس کو کرنا ہے, سیکھنا ہے, ابھی نہیں پتا اس کو, تو یہ نہیں چلے گا. اس کے مقابلے مثلا ایک دائی مل گئی جس کو 30 سال کا تجربہ ہے تو زیادہ اہم. تو اگر اس طرح کی دائی زیادہ بہتر طور پر یہ فریضہ انجام دے سکتی ہے تو پھر شوہر کی ضرورت نہیں ہے, پھر شوہر کے لیے آنا ضروری نہیں ہے, پھر اس طرح کی نرس یا ڈاکٹر سے مدد لی جائے گی. فَيَجُوزُ لَهَا حِينَئِذٍ اخْتِيَارُهَا هَذَا فی حال الاختیار, یا عام حالات کی گفتگو ہو رہی ہے, حالت اختیار, نارمل سچویشن ہے, نارمل ڈیلیوری ہے, نارمل بچے کی پیدائش ہے, تو ٹھیک ہے شوہر کر سکتا ہے تو سب سے اچھا, نہیں کر سکتا تو پھر یہ ڈاکٹر اور نرس سے کام دیا جائے. جی 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 اگر شوہر ڈاکٹر ہے اور وہ اناڑی نہیں, تجربہ کار دائی کے ساتھ مل کے مثلا کام کرنا چاہتا ہے, بچے کی پیدائش میں مدد دینا چاہتا ہے, تو کوئی حرج نہیں, وہ کر سکتا ہے, اس کے لیے پابندی نہیں ہے. جی
ٹھیک, کی شرم گاہ ہیں مطلب چھپی ہوئی ہیں لیکن گھر میں بیٹھا ہے, محرم بھی ہے نامحرم بھی ہے, اس کے لیے کیا سمجھا ہے؟
اس کا جواب بڑا لمبا ہو جائے گا کہ گھر کی خواتین مرد کے کتنے حصے کو دیکھ سکتی ہیں, یہ گویا آپ کا سوال بنا کہ گھر کی خواتین مرد, ذرا اجازت دیجیے مجھے میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. جی ہاں, یہ سوال بھی اچھا ہے کہ اگر محرم سارے موجود ہیں تو محرم میں کوئی پرائیورٹی ہے کہ بیٹا بھی موجود ہے اور ماموں بھی موجود ہے, تو بیٹا اور ماموں دونوں برابر ہیں؟ جی ہاں دونوں برابر ہیں, فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ سگا بھائی مدد کرے تب بھی وہی بات ہے, چچا اور ماموں مدد کرے تب بھی وہ بات ہو, کوئی فرق نہیں ہے, یہ سب کے سب محرم مانے جائیں گے. اچھا یہ بات تو ہو گئی عام حالات کی, اب بڑا مسئلہ ہے کہ فرض کیجیے کہ کریٹیکل سچویشن ہو گئی ہے اور جو مجبوری اور اضطراری کیفیت ہو گئی ہے, اس میں نہ شوہر جانتا ہے کام نہیں کر سکتی, عورتیں آ گئی ہیں بیچ میں وہ بھی نہیں کر سکتی, ان کے بس کی بات بھی نہیں, ان کے بس کی بات بھی نہیں, کہ اس کا مطلب ہے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا. اب وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے گائنوکولوجسٹ, جو اسپیشلسٹ ہے اس شعبے کا, وہ آئے گا مگر وہ مرد ہے, تو کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے ڈلیوری کے موقع پر اس طرح سے مرد, بالکل اجنبی مرد مگر وہ اسپیشلسٹ ہے, اس کی مدد دینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یہ جو ٹاپک ابھی شروع ہو رہا ہے یہ ٹاپک عام حالات میں خواتین کے علاج کے حوالے سے بھی ہے. خواتین کے لیے لازمی ہے کہ اپنا علاج فقط لیڈیز سے کروائیں, جینٹس ڈاکٹر سے نہیں کروا سکتی, اجازت ہی نہیں ہے. اگر لیڈیز ڈاکٹر علاج کر سکتی ہیں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ جینٹس ڈاکٹر سے اجازت, چاہے چھوٹا مرض ہو یا بڑا مرض ہو. چھوٹا مرض مطلب بخار چڑھ گیا, جینٹس ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتے, یا بڑا مرض ہے مثلا بلڈ پریشر ہے, شوگر کا کوئی مرض ہے, اگر لیڈی ڈاکٹر علاج کر سکتی ہے تو لیڈی ڈاکٹر ہی کو دکھانا پڑے گا, پھر اجازت نہیں ہے جینٹس ڈاکٹر کو دکھانے کی. ہاں سوائے یہ کہ جینٹس ڈاکٹر کو دکھانے میں کیفیت ایسی ہو جائے کہ وہ جینٹس ڈاکٹر جسم کے کسی حصے کو بھی نہ دیکھے, فقط بات سن کے دوا لکھ دے, گفتگو سن, ڈاکٹر نے خالی بات سنی اور بات سننے کے بعد دوا لکھ دی, اگر ایسی صورت حال ہے تو ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کوئی نہ دیکھنا ہے نہ ہاتھ لگانا ہے کچھ نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر وہ ڈاکٹر کو ساری گفتگو بتا دی, ساری بیماری بتا دی, اس نے دوا لکھ دی, بات ختم ہو گئی. لیکن جہاں دیکھنا پڑے گا چھونا پڑے گا وہاں قطعاً اجازت نہیں ہے خواتین کو کہ وہ جینٹس ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا یا نرس کے پاس ہی جانا پڑے گا عام حالات. ہاں اگر بیماری ایسی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتی, بہت ساری لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا, کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی لیڈی ڈاکٹر ملتی بھی بہت کم ہے, مطلب فرق کیجیے آنکھوں کی لیڈی ڈاکٹر آپ ڈھونڈنے جائیں آسانی سے نہیں ملے گی, بڑی مشکل ہے, آنکھوں کی اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر ڈھونڈنے جائیں نہیں ملے گی, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر ہماری بیماری ایسی ہے کہ جس میں جینٹس ڈاکٹر ہی سے علاج کرانا پڑے گا, کوئی چارہ کار نہیں ہے, تو پھر اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ عام حالات میں جو لوگوں کا طریقہ کار ہے, جو بے پردہ قسم کی خواتین ہیں وہ تو کبھی پرواہ ہی نہیں کرتی کہ جینٹس ہے یا لیڈیز ہے, وہ تو جہاں جی چاہ جس طرف منہ چلا گیا بس اسی طرف وہ چلے جاتے ہیں, لہٰذا وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم جینٹس کے پاس جا رہے ہیں یا لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں, ایک طریقہ کار یہ. دوسرا آپ کو معاشرے میں کچھ خواتین ایسی بھی مل جائیں گی کہ جو بڑی سخت قسم کی پردے دار ہیں, چاہے ان کی تعداد بہت کم ہے, 0.1% ایسی خواتین ہیں مگر ہیں, ایسی سخت قسم کی پردے دار ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم مرتے مر جائیں گے مگر کسی مرد کو نہیں دکھائیں گے. اچھا پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا سنا اس طرح کی, وہ خواتین ایسی ہیں جو ہمیں بتایا گیا اس کے اعتبار سے کچھ خواتین, کہ اگر ٹی وی پر مرد کی تصویر آ جائے تو جیسے نہیں یوں کر کے چلی جاتی, ٹی وی پر بھی اگر مرد کی تصویر آئے تو یوں کر کے پردہ کر کے چلی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا یہ اسلام ہے, یہ اسلام نے ہمیں سکھایا؟ جی نہیں. نہ وہ ایکسٹریم صحیح ہے نہ یہ ایکسٹریم صحیح ہے، نہ اتنی لاپرواہی کہ کبھی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جینٹس کے پاس جا رہے ہیں لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں، بس ذرا ذرا سی بیماری پر جینٹس کو دکھا رہے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، نہ یہ ہے کہ اگر بیماری لگ گئی ہے تو کسی صورت میں جینٹس کو دکھانا ہی نہیں ہے، مرتے مر جائیں گے مگر کسی جینٹس ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، نہیں یہ بھی اسلام نہیں۔ چنانچہ ان مقامات پر کہ جہاں مردوں کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں جینٹس ڈاکٹر کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں، اور یہی مسئلہ بچے کی پیدائش کے وقت بھی ہے کہ ایسا مرحلہ آ گیا ہے اتنی خراب حالت ہو گئی ہے ماں کی یا بچے کی کہ موت واقع ہو سکتی ہے اور اس میں جینٹس ڈاکٹر ہی سے بچے کی پیدائش کا مرحلہ طے کرنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت کبھی جینٹس ڈاکٹر کو دکھایا ہی نہیں جا سکتا، نہیں اس موقع پر بھی اگر جینٹس ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے تو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ بس یہ جملہ پڑھ کے آج کی گفتگو مکمل کر لیں۔ وَأَمَّا عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ فَيَجُوزُ أَنْ يُعَلَّجَهُ الْأَجْنَبِي بَلْ قَدْ يَجِبُ ذَلِكَ، ہم مجبوری کی کیفیت آ گئی ہے، یا ماں کی جان کو خطرہ ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہے، بہت شدید بیماری لگ جانے کا خطرہ ہے، دوسرے پرابلم ہیں، تو کہتے ہیں کہ کسی اجنبی شخص کی اجنبی ڈاکٹر کی مدد لینے میں بھی بچے کی پیدائش میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار یہ مدد لینا واجب ہے، لینا پڑے گی مدد تاکہ بچے کی جان بچائی جا سکے یا ماں کی جان بچائی جا سکے۔ رسول اللہ علیہ محمد مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔
بول جاؤں تیار میں رہتے ہیں۔ میں